تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر كان اخر عهده من سالم ذلك فاطمه رضي الله تعالى عنها واول من يدخل عليها فاطمه رضي الله تعالى عنها فقدم من غزاه وقد علمت مسحا وسدر على بابها وحلت الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما قلبين من فضه فقدم فلم يدخل فظنت ان ما منعه ان يدخل ما راى فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصليبين وقطعته منهما فانطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان فاخذه منهما فقال يا ثوبان اذهب بهذا الى ال فلان وان هؤلاء اهل يكرهون ياكلوا طيبات في حياتهم الدنيا يا ثوبان اشتري لفاطمه قلاده من عصب وسواره من عهد رواه احمد وابو داود رحمهما الله.
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے تو اخیر میں وقت عطا فرماتے اپنے گھر والوں میں سے کسی انسان کو تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, یعنی حضور جب بھی سفر میں تشریف لے جاتے تو آخری الوداعی ملاقات حضرت فاطمہ سے کرتے تھے, آخری الوداعی کلام حضرت فاطمہ سے کرتے تھے, آخری الوداعی نصیحت وصیت حضرت فاطمہ سے کرتے تھے کہ بھائی انسان جب سفر میں جانے والا ہوتا ہے تو گھر والوں سے ملاقات کرتا ہے, بیوی سے, اب یہاں تو تمام ازواج مطہرات سے ملاقات, پھر دوسرے رشتے دار, تو کا آخری ملاقات حضرت فاطمہ سے ہوتی تھی. یہ انتہائی درجے کی محبت کی علامت ہے کہ اہل خانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی. پھر جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے داخل ہوتے اپنے گھر کے افراد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس, یعنی جب واپسی ہوتی تھی تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے اور اس کے بعد گھر میں دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے. یہ ہے حضور کا طرز عمل کہ روانگی کے وقت پر آخری ملاقات حضرت فاطمہ سے, واپسی کے اندر اول ملاقات حضرت فاطمہ سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. معلوم ہوا کہ بیٹی سے آدمی روانگی کے وقت پر آخر میں ملے اور واپسی میں اول بھی بیٹی سے ملے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دراصل جاہلیت کے زمانے میں لڑکیوں کے ساتھ جو مظالم ہوتے تھے ان مظالم کو حضور نے عملی طور پر ختم فرمایا اور لڑکی کے ساتھ محبت کا, شفقت کا تعلق عملاً بھی کیا اور لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی لڑکی قابل نفرت چیز نہیں ہے بلکہ قابل محبت چیز ہے. تو اس کے اندر یہ پہلو بھی شامل تھا. اب ایک مرتبہ ایک غزوے کے سفر سے حضور تشریف لائے لیکن معمول کے خلاف ہوا. وقت حال یہ کہ حضرت فاطمہ نے ایک پردہ اپنے گھر کے دروازے کے اوپر لٹکا رکھا تھا, مسحن ٹاٹ کا پترا پردہ, سترن سا کوئی بھی پردہ, گویا کہ ایک پردہ حضرت فاطمہ نے अपने मकान के दरवाजे के ऊपर लटका रखा था। अब यहां याद रखना, इस पर्दे का मकसद है आराइश, इसलिए कि अगर पर्दा बराए हिजाब होता तो हुजूर नाराजगी का इजहार न फरमाते, लेकिन ये पर्दा था बराए आराइश, बतौरे जीनत, बतौरे तजीन, इसलिए हुजूर ने नाराजगी का इजहार फरमाया। दूसरी बात यह हुई कि हजरत हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों को चांदी के दो कड़े पहना रखे थे, दोनों को दो दो कड़े, एक एक दो, दोनों को मजमुई चार कड़े, या ये कि जो है एक कड़ा हसन को एक कड़ा हुसैन को दो कड़े पहना रखे थे। तो हसन और हुसैन को दो दो या एक एक चांदी का कड़ा भी हजरत फातिमा ने पहना रखा था। ये दो वजह हो गई। फ़कदीमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फलम यदखुल, लेकिन फातिमा के घर तशरीफ नहीं ले गए, खिलाफ मामूल, आपसी हुई लेकिन इस मर्तबा सीधे घर आ गए, हजरत फातिमा के यहाँ नहीं गए। फजन्नत, हजरत फातिमा को भी ख्याल आ गया कि हुजूर जो मेरे यहाँ तशरीफ नहीं लाए उसकी वजह मारा, जो हुजूर ने मेरे घर में तब्दीली देखी। देखो ऐसे मौके पर आदमी को अंदाज़ा आ जाता है, तो हुजूर जब गए थे तब, वापसी हुई तब, मेरे घर में क्या तब्दीली हुई है कि जिस तब्दीली की वजह से हुजूर मेरे यहाँ मामूल के मुताबिक तशरीफ नहीं लाए, खिलाफे मामूल हुजूर सीधे उम्महातुल मुमिनीन अज़वाज मुतहरात के पास तशरीफ ले गए। तो ऐसे मौके ऊपर जब बड़ों की तरफ से कोई नाराज़गी का इजहार हो तो हमें ये सोच लेने का कि हमारे अंदर मामूल के खिलाफ कौन सी चीज़ हुई है कि जिसकी वजह से उनकी नाराज़गी के हम शिकार हुए हैं। इसलिए कि मामूल के मुताबिक मामला हो तो नाराज़गी होती नहीं है, मामूल से हटकर कुछ होता है तो नाराज़गी होती है। तो आदमी अपनी चीज़ को गौर कर ले। तो हजरत फातिमा ने भी यही सोचा कि ये जो मेरे घर पर पर्दे लटके हुए देखे ने, बस उसकी वजह से हुजूर तशरीफ नहीं लाए मेरे घर के ऊपर। तो सबसे पहला काम क्या किया, फहतकतिस्सितर, हजरत फातिमा ने पर्दा फाड़ दिया, पर्दा फाड़ ही डाला उसी वक्त पर। देखो घर के ऊपर खिड़कियों पर दरवाजे पर पर्दे लगाना हिजाब की नीयत से, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि बाहर के लोगों की नज़र घर की औरतों के ऊपर न पड़े, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन महज आराइश के लिए पर्दे लगाना ये शरीयत के अंदर पसंदीदा अमल नहीं है। अब जो हमारी यहाँ आजकल पर्दे हैं बेहतरीन डिज़ाइनिंग वाले, नेट वाले, और वो भी एक पर्दे में तीन तीन पर्दे, एक आगे का, एक बीच का है, फिर आगे का, और पर्दे भी गिरा कदर कीमत के पर्दे, दो दो लाख के, तीन तीन लाख के पर्दे, ये सब आराइश और नुमाइश होती है, जीनत होती है। अब घर में औरतें बुरख़ा नहीं पहनेंगी, वो बिंदास बाहर निकलेगी, ओढ़नी भी नहीं होगी, और घर पर पर्दे शानदार लगे हुए हैं, मालूम हुआ कि मकसद हिजाब नहीं है, मकसद क्या है, आराइश, जीनत मकसूद है, और ये पर्दे पसंदीदा नहीं हैं। वफक्कतिल कुल बैनी, और दोनों कंगन कड़े उतार लिए दोनों बच्चे के हाथ में से। दूसरी चीज़ जो नहीं हुई थी वो हसनैन के हाथ में कड़े, तो मोबाइल देखते तो हुजूर क्या होते, ये तो कड़े देख के नाराज हो गए हुजूर। तो अगर बच्चों के हाथ में हुजूर मोबाइल देख लेते तो क्या होता। तो अनि सभी यही नहीं, दोनों उतार लिए कड़े और दोनों को तोड़ डाला। वक़त अतहु मिनहुमा, हजरत फातिमा ने दोनों कड़े तोड़ डाले, चांदी के कड़े तोड़ डाले कि भाई अब्बा जान को पसंद नहीं, अल्लाह के नबी को पसंद नहीं, बात खत्म करो। तो हजरत फातिमा ने कड़े बच्चों के हाथ से उतार भी लिए और तोड़ भी डाले। अब जब बच्चों के कड़े निकाल के तोड़ लिए तो फन तलाका, दोनों बच्चे नाना जान के पास रोते रोते गए। दोनों बच्चे हसन हुसैन रदी अल्लाहु अन्हुमा रोते रोते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर पहुंच गए। अब बात दरअसल इसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत के लिए मशक्क़त भरी ज़िंदगी पसंद फरमाते थे कि वो लोग सादा सीधा मशक्क़त भरा उनका गुजरान हो, ये हुजूर को पसंदीदा था। इसीलिए ये कड़े वड़े बच्चे के हाथ में हुजूर को पसंद नहीं हुए। फिर फ़अख़ज़हु मिन्हुमा, हुजूर ने दोनों से वो टूटे हुए कड़े ले लिए और हजरत सौबान को इरशाद फरमाया, ए सौबान ये दोनों कड़े फुलाने के पास ले जाओ। रिश्तेदार में से किसी का नाम लिया हुजूर ने कि ये दोनों टूटे हुए कड़े रिश्तेदार में फुला के यहाँ पहुंचा करके आओ, वहां जाकर पहुंचा दो। इन्ना हाउलाई अहली, ये मेरे फैमिली और खानदान के लोग हैं। अकरहो, मैं पसंद नहीं करता हूँ। अय्या अकुलू तय्यिबात हिम, ये कि वो अपनी पाकीज़ा चीज़ें खावे। फी हयात हिमुद दुनिया, अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर, यानी के दुनिया की पुरलज्जत चीज़ें, दुनिया की पुरनेमत चीज़ें खावे, पीवे, पहने, ओढ़े, इस्तेमाल करे, का ये मुझे पसंदीदा नहीं है कि मेरे घर वाले दुनिया की राहत की ऐश की लज्जत की मौज मज़े की ज़िंदगी इख्तियार करे, ये मुझे हरगिज़ पसंदीदा नहीं है, ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। दरअसल इस आयत की तरफ हुजूर का इशारा था, अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम अद्दुनिया वस्तमतातुम बिहा, ये कहीं कयामत के दिन अल्लाह ताला ये न फरमा देवे कि दुनिया की दुनिया में तुमने बहुत मौज मज़े उड़ा लिए, बहुत लज्जत की चीज़ों से फ़ायदे उठा लिए, अब आखिरत के लिए तुमने कुछ बाकी नहीं रखा। तो हुजूर ये नहीं चाहते थे कि मेरे घर वाले बस दुनियावी फ़ायदे और दुनियावी राहत और आराम ही के चक्कर में पड़े रहे। हुजूर बिल्कुल ये पसंद नहीं फरमाते थे, हुजूर उनके लिए सादगी और मशक्क़त भरी ज़िंदगी पसंद फरमाते थे। ये तो हो गया। अब एक तरफ हजरत फातिमा की दिलजोई करना भी मकसूद थी, क्योंकि हजरत फातिमा के पर्दे भी जो है फट गए और कड़े भी टूट गए, तो दिलजोई भी करनी थी। तो देखो दिलजोई कैसे फरमाई, या सौबानु, ए सौबान फातिमा के लिए अस्बका हार खरीद के लाओ। अस्बका हार खरीद करके फातिमा के लिए लाओ। अब ये अस्ब क्या चीज है, तो बाशुराए हदीस तो यूं कहते हैं कि यमन का एक कपड़ा होता था, उस कपड़े का बना हुआ ये हार था। जैसे कि अपने यहाँ गले में पहनने के बाज हार कैसे होते हैं, बुनाई वाले, बुनाई कि जिसके अंदर धागे वागे सब चीज़ों की बुनाई करके वो गले के हार तैयार किए जाते हैं, तो इस तरह का कोई हार रहा होगा। नंबर दो بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک سمندری جانور ہے جس کا نام آج کل کی زبان میں ہپو پوٹیمس بھی کہتے ہیں. تو کہا اس کے دانت میں سے بنا ہوا یہ ہار ہوتا ہے, وہ اسب کہلاتا ہے. یہ سمندر کا جانور ہے اور فرس فرعون بھی اس کو کہتے ہیں. بڑے ہوتے ہیں یہ افریقی ملکوں کے اندر, ندیوں میں بکثرت یہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اپنی ابھی بارڈولی میں بہت پہلے ایک سرکس والے لائے تھے تلاوڑی کے میدان پر, اور اس کے لیے باقاعدہ پانی میں تالاب بھی بنایا تھا, مٹی میں تالاب بنایا تھا اور تالاب بنا کے اس کو رکھتے تھے ہپوپوٹیمس. تو کہا اس کے دانت میں سے, اس کے اعصاب میں سے یہ ہار تیار کیا جاتا تھا. بعض حضرات مطلقاً اسبات کے بھی قائل ہے کہ جانور کے اسبات میں سے یہ تیار کیا جانے والا یہ ہار تھا. وہ وسیوارین من آجن, اور ہاتھی دانت کے بنے ہوئے دو کنگن بھی خرید کے لے آؤ. لگتا ایسا ہے کہ وہ جو چاندی کے کڑے تھے وہ حضرت فاطمہ کے تھے, لیکن حضرت فاطمہ نے بچوں کو پہنا دیے تھے. اب بچوں کو پہنانا حضور کو پسندیدہ نہیں ہوا, اس لیے تڑوا ڈالے. تو اس کی تلافی میں کہا ہاتھی دانت کے کنگن لے آؤ. ہاتھی دانت کا مطلب ہے ہاتھی کے وہ جو دکھانے والے دانت ہوتے ہیں, وہ جو چبانے کے کام میں آتے نہیں ہیں, وہ اس کے بنے ہوئے کنگن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو پاک قرار دیتے ہیں, چونکہ امام صاحب کے نزدیک مردار کی ہڈی پاک ہے, چونکہ موت کے اثرات ہڈی کے اندر سرایت کرتے نہیں ہیں, اس لیے امام صاحب کے نزدیک اس کی گنجائش ہے. بہرحال اس روایت کا پورا خلاصہ اور سبق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے سادگی پسند فرمائی, پر مشقت زندگی پسند فرمائی, گزرانے حیات کے اندر تکلف, زینت, جمال, فیشن کو حضور نے پسند نہیں فرمایا. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسمد کا سرما لگاؤ. دیکھو اسمد جو ہے نا, بعض حضرات کہتے ہیں کہ مطلق سرمے کو اسمد کہتے ہیں, لیکن زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ اصفہان کا ایک پتھر ہے, اس میں سے یہ سرما تیار ہوتا ہے. کوہل کا پتھر ہوتا ہے, اس پتھر کو زمزم میں یا کوئی اور پانی میں بھگو کے رکھو, پھر اس کے بعد اس کو سکھا کے کٹائی کرو اس کی, اور کاٹن کے کپڑے میں اس کو چھان لیتے ہیں, اور چھاننے کے بعد پھر یہ آنکھ میں لگایا جاتا ہے, وہ ہوتا ہے اسمد سرما. تو یہ خاص قسم کا یہ سرما ہوتا ہے اسمد. تو حضور نے فرمایا کہ تم اسمد کا سرما لگاؤ, فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ, وہ نگاہوں کو روشن کرتا ہے. یعنی پابندی کے ساتھ تم اس کی عادت بنا لوگے اور سنت کی نیت سے برابر استعمال کرو گے تو نگاہیں روشن ہوگی. وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ, اور پلکوں کے اوپر بالوں کو اگاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ پلکوں کے اوپر بال اگیں گے تو آنکھوں کی حفاظت ہوگی. آنکھ کی حفاظت یہ پلک کے بالوں سے ہے, اور زینت بھی ہے کہ اگر پلک کے اوپر بال نہیں رہیں گے تو تو آدمی جو ہے بوچا بوچا معلوم ہوتا ہے. تو اس میں زینت بھی ہے اور آنکھ کی حفاظت بھی ہے. تو اس اسمد سرمے کے اندر یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے, اسی لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اب جو لوگ حج میں جاوے عمرے میں جاوے ان سے ایسی چیز منگوانے کی جو مکہ مدینہ کے علاوہ کہیں ملتی نہ ہوئے, ایسی چیز منگوانے کی اسمد سرما منگواوے اور جو ہے مدینہ المنورہ کی مسواک منگواوے, وہاں کی کھجوریں منگواوے, زمزم منگواوے, یہ منگوانے کی چیزیں ہیں. باقی جو ہے یہ کہ جبے لانا نہ برکھے لانا, یہ کوئی منگوانے کی چیز ہے جبے نہ برکھے؟ تو پھر وہ حاجی اور عمرہ کرنے والے کعبہ کے طواف کم کریں گے اور آپ کے خاطر دکانوں کے طواف زیادہ کریں گے. تو یہ سب منگوانے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ سب بکواس ہیں. ایسی چیزیں منگواؤ جو وہیں ملتی ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتی ہو. وَزَعَامَ, اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی سرما دانی تھی, اس میں سے ہر رات میں تین سلائی سرما لگاتے تھے, تین سلائی دائنی آنکھ میں اور تین سلائی اس طرف بائیں ہاتھ میں, بائیں آنکھ میں. دیکھو دونوں آنکھ میں حضور تین تین سلائی سرما لگاتے تھے, پہلے دائیں میں پھر بائیں کے اندر. رات میں سوتے وقت پر کیوں؟ اس لیے کہ سوتے وقت سرما لگا کر کے آدمی سو جائے گا تو سرما دیر تک آنکھ میں محفوظ رہے گا اور اس کا فائدہ آنکھ کو دیر تک پہنچے گا. اب دن میں لگاوے تو پھر پلک ہلتی رہتی ہے تو سرما بھی گرتے رہتا ہے, پھر آدمی آنکھ کے اس کو صاف کرتا ہے, چورتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی وہ سرما ختم ہوتا جاتا ہے. اسی لیے رات میں لگانے کی وجہ سے اس کا فائدہ دیر پا ہوا کرتا ہے, دیر تک اس سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے. یہ ایک روایت ہوئی. ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ داہنی آنکھ میں تین سلائی, بائیں آنکھ میں دو سلائی, مجموعی پانچ سلائی. اور اس کی ترتیب کیا رہتی تھی؟ پہلے ایک سلائی داہنی آنکھ میں لگائی, پھر دوسری سلائی بائیں آنکھ میں لگائی, پھر تیسری سلائی داہنی آنکھ میں لگائی, پھر چوتھی سلائی بائیں آنکھ میں لگائی, پھر پانچویں سلائی داہنی آنکھ میں. تو داہنی آنکھ سے شروع ہوا, داہنی آنکھ پر ختم ہوا. اس طرح پانچ سلائی کی روایت بھی موجود ہے. اور اس روایت میں کہ دونوں آنکھ کے اندر تین تین سلائی جو ہے حضور نے لگائی. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ دونوں آنکھ میں تین تین سلائی لگانے کے بعد ایک ساتویں سلائی خالی داہنی آنکھ میں لگا دے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابتدا بھی یمین سے اور انتہا بھی یمین کے اوپر. کہ تین پہلے داہنی آنکھ میں لگائی, پھر تین بائیں آنکھ میں لگائی, چھ ہو گئی. اب ایک ساتویں ایسے ہی سلائی لگا دو داہنی آنکھ میں تاکہ ابتدا اور انتہا بالیمین ہو جائے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا اس میں؟ کہ تاقدد بھی ہو جائے گا جو اللہ کو پسندیدہ ہے. چھ جفت ہے اور سات یہ وتر ہے, وہ عدد بھی ہو جائے گا. اسی لیے یہ ترتیب بھی اپنا لیوے طلبہ عزیز کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے سرما لگانے کا. اب اگر ابھی اسمت فوراً نہ ملے تو حکیم چیچی میں سے کحل الجواہر منگوا لو, بہت اچھا آتا ہے حکیم چیچی کا کحل الجواہر, ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے وہ. باقی یہ پانچ دس روپے والے لہری ملتے وہ مت لگانا, خاموخا مسجد کے دروازے پر بیچتے ہیں لیکن پانچ روپے میں, پانچ روپے میں کہیں سرما آوے زندگی میں, بکیل کہیں گے. چلو
وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعين قبل أن ينام بالإثير ثلاثا في كل عين. قال وقال إن خير ما تداويتم به اللدود والسعود والحجامة والمشي وخير ما ابتعدتم به الإثمد فإنه يد البصر وينبت الشعر وإن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21 وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج به ما مر على ملئ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة رواه الترمذي ورحمه الله وقال هذا حديث حسن غريب.
بہت جامع حدیث طب کے باب کے اندر, یعنی اس روایت کو آگے کتاب الطب والرقا میں لاتے تو بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اسمد سرما لگاتے تھے, تین سلائی ہر ہر آنکھ کے اندر. ایک بات تو یہ ہو گئی, کتاب اللباس سے تو مناسبت یہاں پوری ہو گئی. اب حدیث میں دوسری باتیں دیکھو. ارشاد فرمایا کہ جو تم دوا کرتے ہو تو اس میں بہترین دوا چار چیزیں ہیں. بہترین دوا اور علاج چار چیزیں ہیں. نمبر ایک اللدود, اللدود دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے, یعنی کہ منہ کے اندر دوا ٹپکانا, منہ کے اندر ایک کنارے سے دوا کو ٹپکانا, یہ بھی ایک طریقہ ہے علاج اور معالجے کا. جیسے کہ وہ ٹونٹی نہیں ہوتی ایسی لمبی, اس کے اوپر یوں کر کے ربڑ ہوتا ہے, پھر اس کو دبا کے دوا لے کے پھر اندر ڈالتے ہیں, تو اس طریقے سے منہ کے اندر دوا ٹپکائی جاوے, وہ بھی ایک علاج کا بہترین طریقہ ہے. دوسری چیز کیا, سعود, سعود ناک میں دوا کو ٹپکانا, گجراتی میں نشیا کہتے ہیں اس کو, ناک میں دوا ٹپکانا, یہ بھی بہترین علاج ہے ناک میں دوا ٹپکانا. والحجامت اور پچھنا لگوانا, یہ بھی ایک بڑا بہترین علاج ہے کہ آدمی پچھنا لگواوے. دیکھو ایک ہوتا ہے پچھنا لگوانا نشٹر, اور دوسرے میں کیا ہوتا ہے رگ کھلوانا فصد, دونوں الگ چیزیں ہیں. پرانے زمانے میں آج کی طرح یہ پائپ وائپ نہیں ہوتی تھی, یہ جانوروں کے جو سینگ ہوتے ہیں تو سینگ کو ایک طرف سے تو کھوکھلا ہوتا ہی ہے, دوسری طرف جو پتلی ہے آگے جا کے جو نوکیلی ہے وہ نوک کاٹ دے ہوئے, اب نوک ذرا سی کاٹ دے ہوئے تو ادھر بھی سوراخ ہو جائے, تو اب اس کو وہ لوگ پائپ کے طور پر استعمال کرتے تھے کہ کسی رگ کے اندر یا کسی جگہ فاسد خون جمع ہے تو وہاں پر جو ہے اس کو ذرا سا کاٹا پھر یہ لگا دیا وہ سینگ, اور دوسری طرف سے جو ماہرین ہوتے تھے کھینچتے تھے جیسے کہ نلی میں سے اپنے گدوت چوستے ہیں اس طریقے سے, پھر وہ خون فاسد آوے تو اس کو تھک دیتے تھے, اس طریقے سے بھی علاج ہوتا تھا. اور پچھنا لگانا اس کے اندر تو خاص انداز کے اندر زخم بنایا جاتا تھا اور گندا خون نکال دیا جاتا تھا, تو یہ پچھنا لگانا بھی ایک بہترین علاج ہے, بہترین جو ہے تندرستی کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. اب اس میں سینگ لگاتے تھے, اسی طریقے سے یہ دودھی ہوتی ہے نا دودھی کدو, تو یہ سوکھی ہوئی جو کدو ہوتی ہے وہ بھی اس پائپ کے کام میں آتے تھے, اسی لیے کہ جو کھیتی والے لوگ ہیں وہ دودھی کے بیج تیار کرنے کے لیے دودھیاں سکاتے ہیں, اب جب وہ پوری سوکھ جاتی ہے تو اندر سے اس کا گودا وغیرہ نکال کر کے وہ مثل پائپ ہو جاتی ہے, وہ بھی اس کام میں استعمال ہوتی ہے. تو اس کے ذریعے سے بھی فاسد علاج فاسد خون کو ختم کیا جاتا ہے. اس کے بعد لفظ ہے مشی کا, مشی کا مطلب ہے دست آور دوا, مشی مشی کے معنی دست آور دوا کو استعمال کرنا. پیٹ کی صفائی کی دوا کو استعمال کرنا. بعض لغوین لکھتے ہیں کہ بہت اچھا یہ لفظ ہے کہ چونکہ جو آدمی یہ مسہل دوا لیتا ہے اس کو حکیموں کی اصطلاح میں اسہال کہتے ہیں. یہ دست کی جو دوا لی جاتی ہے اس کو مسہل دوا کہتے ہیں اس کو. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی بیت الخلا برابر جائے گا آئے گا, یعنی مشا یمشی بکثرت پایا جائے گا, اسی لیے اس کو کہا جائے گا مشیون. اور پیٹ بھی چلنے لگتا ہے, آدمی کے پیر بھی چلتے ہیں اور پیٹ بھی چلنے لگتا ہے, اسی لیے اس کو مشیون کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو مشیون فاعلن کے وزن کے اوپر کہ دست آور پیٹ کی صفائی والی دواؤں کو استعمال کرنا, یہ بھی ہونا چاہیے کبھی کبھی. مہینے میں ایک آدھ مرتبہ آدمی خود اپنے اختیار سے مسہل دواؤں کو لے کر کے پیٹ کی صفائی کر لے رہے, یہ بھی تندرستی کے لیے بہت مفید ہے. ایک حکیم صاحب تھے وہاں سہارنپور میں, وہ حکیم سنائی کے نام سے ہی مشہور ہو گئے تھے کہ ان کے یہاں کوئی بھی مریض جاوے تو اول علاج سونا مکھی, ہفتے بھر سونا مکھی. سونا مکھی ایک پتے ہوتے ہیں, یہاں ملتے ہیں وہ, کہ وہ اس کو استعمال کرنے سے پیٹ اچھی طریقے سے صاف ہو جاتا ہے. سونا مکھی کے پتے اس کو کہتے ہیں. تو ہر ایک کو پہلے ایک ہفتہ تو وہی استعمال کرواتے تھے کہ پیٹ اچھی طرح صاف ہو جائے گا, اس کے بعد میری دوا اثر کرے گی. تو لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض یعنی نام القاب طے کرنے کے لیے کوئی مناسبت ان کو چاہیے تو حکیم صاحب کا نام ہی رکھ دیا حکیم سنائی, کہ جو بھی جائے ان کو سنا مکھی کھلاوے. ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ دعوتوں میں حضرت جاتے نہیں تھے کہ بھائی کس کا کھانا کیسا کس کا کھانا کیسا, بڑا احتیاط فرماتے تھے. تو اگر بعض مرتبہ کوئی ایسی سخت مجبوری کی بات آتی کہ بھائی یہ آدمی تو پیچھا چھوڑے گا ہی نہیں یا رشتے داری یا کسی وجہ سے اور حضرت کو جانا نہیں ہوتا, تو رات کو مسہل دوا حضرت کھا لیتے تھے. اب صبح میں دعوت کا وقت آیا بولے بھائی آج تو پیٹ بہت چل رہا ہے, دست تو ہو رہے, آج میں دعوت میں نہیں آ سکتا. حالانکہ اختیاراً حضرت پہلے وہ پیٹ کی صفائی کی دوا کھا لیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک مفید علاج ہے. اور بہترین چیز جو تم جو ہے آنکھ میں لگاؤ وہ اسمد سرما ہے, اسی لیے کہ اس سے آنکھیں روشن ہوتی ہے, بینائی تیز ہوتی ہے اور پلکوں کے بال اگتے ہیں. آگے فرمایا پچھنا لگانے کی بہترین تاریخیں قمری حساب سے 17ویں تاریخ, 19ویں تاریخ اور 21ویں تاریخ. پچھنا لگانے کے لیے بہترین یہ تین تاریخیں ہیں, 17, 19 اور 21. کیوں یہ تاریخیں؟ تو شرا یوں کہتے ہیں کہ بدن کے اندر جو خون ہے, خون کے علاوہ دوسری جو رتوباتی مادے ہیں بلغم وغیرہ رتب تر مادے, وہ شروع مہینے سے لے کر پہلے چاند سے لے کر 15 چاند تک بڑھتے ہیں. اس میں جوش ہوتا ہے, بھڑکاؤ ہوتا ہے. اگر اس عالم کے اندر آپ پچھنا لگاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ خون باہر نکل جاوے اور آپ کو تکلیف ہو جاوے. آخری جو 15 دن ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ گھٹتا ہے اس کا پریشر, گویا کہ شروع کی تاریخوں میں پریشر بڑھتا ہے, آخری تاریخوں کے اندر پریشر گھٹتا ہے. درمیان کی تاریخ کے اندر اعتدال پر ہوتا ہے, اسی لیے سب درمیانی تاریخ 17, 19 اور 21. تو درمیان کی تاریخ کے اندر خون کا اور رتوبات کا تر و دیگر چکنی چیزوں کا پریشر بدن کے اندر بہت زیادہ بھی نہیں ہوتا اور کم بھی نہیں ہوتا, یعنی ہائی پریشر بھی نہیں لو پریشر بھی نہیں, درمیان پر ہوتا ہے. اسی لیے ان تاریخوں میں پسنا لگانے کے لیے حضور نے ترغیب دی کہ بہترین چیز ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج میں لے جایا گیا تو میں فرشتوں کی جس جماعت پر سے بھی گزرا تو ان فرشتوں نے مجھے یوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پچھنے کو لازم پکڑنا, یعنی پچھنا لگوانا، یہ آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے بہت ہی مفید تر چیز ہے. چلو، اس لیے اتباع سنت میں کبھی کبھار کسی ماہر سے لگوا لینا چاہیے، اتباع سنت میں کسی ماہر سے. یہ سب لے بھاگو آج کل بیٹھے ہو، کسی سے لگوانا مت، ورنہ کہیں لیتے کہ دینی نہ ہو جائے، بعض مرتبہ انسان اس میں مر بھی جاتا ہے. ان کو اگر یہ ماہر نہ ہو فن کا، تو پھر آدمی کی الٹی سیدھی کچھ رگ وگ کاٹ ڈالے، خون قابو میں نہیں رہے، اور جہاں اس کے مقامات ہوتے ہیں وہاں نہ لگاوے، تو فائدے کے بجائے نقصان بھی بڑا ہوتا ہے. تو ماہر فن ہونا چاہیے آدمی، اور نیت آدمی کی صحیح ہو کہ میں حضور کی اس سنت کی اتباع میں یہ پچھنا لگوا رہا ہوں، فائدہ ہوتا ہے. جی،
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوا بالميازر، رواه الترمذي وأبو داود رحمه الله.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو حمامات میں داخل ہونے سے منع فرمایا. دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ آج کل جو ہماری یہاں گھروں میں غسل خانے باتھ روم بنے ہوئے ہیں، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر. یہاں مراد کیا ہے؟ پہلے گھروں میں اس طرح کا نظام کم ہوتا تھا، بہت بہت تو نانے کا ہوتا تھا. ہم نے بھی اپنے بچپن میں بہت سے گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے، ایک چوکڑی ہوتی ہے گھر کے کونے میں، وہیں پر پانی کے مٹکے بھی رکھے رہے، وہیں برتن بھی دھوئے اور وہیں پر نہ بھی ڈالے، تین کام ایک ساتھ اس میں ہوتے تھے. باقاعدہ باتھ روم کا رواج پہلے نہیں تھا، اور قضاء حاجت کے لیے کہ لوگ کھلی جگہ میں جاتے تھے. تو اس زمانے کے اندر بڑے شہروں میں اور بڑے گاؤں کے اندر باقاعدہ حمام بنے رہتے تھے، ان حمام میں گرم پانی کا انتظام ہوتا تھا، پھر وہاں پر میل نکالنے والے مرد اور میل نکالنے والی عورتوں کا انتظام ہوتا تھا، جو آپ کے بدن کو رگڑ رگڑ کر کے میل نکال دیوے اور اچھی طریقے سے بدن کے اندر صفائی کر دیوے، یہ سارے انتظامات ہوتے تھے. اس میں الگ تھلگ بھی ہوتے تھے کہ مردوں کے الگ عورتوں کے الگ، مخلوط بھی ہوتے تھے کہ مرد اور عورت ایک ہی جگہ کے اوپر اس طرح کے حمامات سے فائدہ اٹھائیں گے. جیسے کہ آج کل سوئمنگ پول ہوتے ہیں، سپا ہوتے ہیں، یہ سب جو سسٹمیں آئی ہے تو یہ اسی کی جدید شکلیں ہیں. تو یہ سب چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی زیادہ ہوتی ہے، بے پردگی زیادہ ہوتی ہے، مرد عورت کا اختلاط، کم کپڑے اور دوسرے بے شمار گناہ وہاں وجود میں آتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جانے سے منع فرمایا. پھر حضور نے مردوں کو اجازت دی، لیکن قید لگائی کہ تہبند کے ساتھ جانا، کہ ضرورت کے وقت حمام میں جاؤ لیکن نیچے والا کپڑا پورے پورا ہو، اس طریقے سے جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ عورتوں کو کپڑے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ مردوں کو تو مقید اجازت فرمائی کہ بھئی نیچے والا کپڑا ازار تہبند پہن کر کے جاوے. تو بات دراصل یہ ہے کہ عورتوں میں بے احتیاطی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ان کو شرائط کے ساتھ بھی حضور نے اجازت نہیں دی. دوسری بات یہ ہے کہ کشف عورت بھی عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے مردوں کے مقابلے کے اندر، اس لیے حضور نے عورتوں کو مقید اجازت بھی مرحمت نہیں فرمائی. جی، اب تو عجیب عجیب ہوتے ہیں، عجیب عجیب. یہ اپنے مدرسے کی پوری لمبائی ہے نا سیڑھی تک، اس سے تین گنے بڑے بڑے حمامات ہوتے ہیں لمبائی میں اور چوڑائی میں، اور اس میں ایک سے ایک الگ الگ شعبے بنے ہوئے رہتے ہیں. عجیب و غریب قسم کے شعبے کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہو ایسے. کہیں سخت گرم شعبہ ہوگا, کہیں متوسط, کہیں بھاپ کا, کہیں دوسرا, کہیں یہ کہیں وہ, اسی میں ایک برف کا شعبہ بھی. یعنی کم از کم آدمی کو 4-5 گھنٹے تو چاہیے, کم سے کم اگر اس سے استفادہ کرنا ہو تو 4-5 گھنٹے, تو جا کر کے اس سے کچھ مقدار میں وہ استفادہ کر سکتا ہے. ایسے حمامات ہوتے ہیں اب جس کی ایک ایک وقت کی فیس 10-10-15-15 ہزار روپے ہوتی ہے, اس میں استفادے کی. چلو.
وعن ابي المليح قال قدمنا عائشة رضي الله تعالى عنها نسوة من آل حمص فقالت من أي أنتن؟ قلنا من الشام. فلعلكن من الغورة التي تدخل نساء الحمامات. قلنا بلى. قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقنع امرأة ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت سترها بينها وبين ربها, وفي رواية في غير بيتها إلا هتكت سترها فيما بينها وبين الله عز وجل. رواه الترمذي وأبو داود رحمهما الله.
ابو الملیح کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حمص کی رہنے والی کچھ عورتیں آئیں. یہ ملک شام کا شہر ہے حمص. حضرت عائشہ نے ان آنے والی عورتوں سے پوچھا کہاں کی ہو تم؟ انہوں نے کہا شام کی ہے. تو حضرت عائشہ کو وہاں کے حالات کی کارگزاری پہنچی ہوگی, تو اس کارگزاری کی روشنی میں حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ شاید کہ تم اس علاقے کی عورتوں میں سے ہو کہ جہاں کی عورتیں حمامات میں جاتی ہے, یعنی تم حمص کا علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ وہاں عورتیں حمامات میں جاتی ہے, تمہارا تعلق بھی اسی علاقے سے معلوم ہو رہا ہے. یہ حضرت عائشہ نے ان کو فرمایا. قلنا بلا, انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں بالکل ہماری یہاں عورتیں بھی حمامات میں جاتی ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ میں کبھی کسی حمام میں حضور تشریف نہیں لے گئے, کبھی نہیں, بلکہ حمام حضور نے دیکھا بھی نہیں. حضور نے اس سے مکمل احتراز اور اجتناب فرمایا. اور یہ جو حدیث میں ابھی گزرا کہ مردوں کو مقید شرائط کے ساتھ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی, تو عورتوں کے لیے بھی بعض شدید حالات میں اس کی اجازت ہے. مثال کے طور پر سخت سردی کے ایام ہوں اور عورت حیض یا نفاس سے پاک ہو رہی ہو اور کہیں گرم پانی کا انتظام نہ ہو, ٹھنڈے پانی سے غسل کرے طہارت کے لیے تو بیماری کا اندیشہ ہو اس کو کہ عورت بیمار ہو جائے گی یا بدن کا عضو فالج زدہ ہو جائے گا یا مر جائے گی عورت, اور ایسا حمام ہو کہ جہاں عورتوں کے لیے الگ تھلگ با پردہ انتظام ہو, تو ایسی مجبوری کے اندر وہ عورت جا سکتی ہے, اس کے لیے گنجائش ہے جانے کی. قالت, تو حضرت عائشہ نے اس پر یہ بات سنائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی عورت کپڑے اتارتی ہے اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ, مگر یہ کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں جو پردہ ہے وہ پردے کو وہ چاک کر دیتی ہے, پھاڑ دیتی ہے, یعنی کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے مکان اور کمرے کے علاوہ کسی اور جگہ مکمل کپڑے اتارے گی تو وہ بے حیا کہلائے گی. یہ جو فرمایا نے استر بینہا و بین ربہا, کیا مطلب؟ عورت اور اللہ کے درمیان میں حیا اور ادب کا جو پردہ ہے وہ پردہ وہ چاک کر دے گی. اللہ اور عورت کے درمیان میں حیا اور ادب کا جو پردہ ہے اس پردے کو وہ چاک کر دے گی، وہ پھاڑ دے گی. گویا شوہر کا کمرہ الگ ہے لیکن اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر عورت کے لیے تمام کپڑے اتار دینا بھی مناسب نہیں ہے. یہ حضرت عائشہ نے حضور کی بات سنائی. ایک روایت میں آئی فی غیر بیتہا، یعنی شوہر کے گھر کا لفظ نہیں اپنے گھر کا لفظ ہے، کہ عورت کا جو اپنا پرائیویٹ کمرہ ہو، پرائیویٹ غسل خانہ ہو، پرائیویٹ باتھ روم ہو، محفوظ باتھ روم ہو، اس کے علاوہ کسی جگہ پر بھی اس نے پورے کپڑے اتارے تو اس نے اس پردے کو پھاڑ دیا جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کے اندر ہوتا ہے. ایک مطلب تو یہ حیا اور ادب کا پردہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ عورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند ہے کہ وہ پردہ کرے اور اس کو کوئی اجنبی نہ دیکھے. تو اس نے جو تمام کپڑے اتار دیے تو اللہ کی طرف سے جو اس پر پابندی عائد ہے اس نے اس کی خلاف ورزی کی. نمبر تین، عورت کے لیے یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی تنہائی کی جگہ میں بھی اپنے بدن کو ننگا کرے، یہ عورت کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے. چوتھی بات یہ کہ قرآن میں جو عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا اس کی بھی خلاف ورزی ہو جائے گی. کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جی من جلابی بہن، اس کی بھی خلاف ورزی ہو جائے گی. جی.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح لكم ارض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلن الرجال الا بالازر وامنعوا النساء الا مريضه فسارا وابو داود رحمه الله.
پیشین گوئی کے قبیل سے ہیں یہ روایت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان قریب عجم کی زمین فتح کی جائے گی. معلوم ہوا کہ ستفتحو کا لفظ تم فتح کرو گے ایسا نہیں، فتح کی جائے گی تمہارے لیے. معلوم ہوا کہ مومن جس شہر کو، جس بستی کو، جس قریے کو فتح کرتا ہے تو وہ اللہ کے کرم اور اللہ کی مدد سے فتح کرتا ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی مدد اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ فتح کرتا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ، اسی لیے ستفتحو مجہول کا سیگا کہ ان قریب تم عجم کے علاقے کو فتح کرو گے، یعنی فتح کیا جائے گا، تم کھول دیا جائے گا تمہارے لیے عجم کے علاقوں کو، اور تم عجم کے اندر گھر کمرے چھوٹے چھوٹے پاؤ گے جس کا نام حمامات رکھا جاتا ہوگا. معلوم ہے قدیم عرب کے اندر حمامات نہیں تھے، تو ہی تو حضور کو تعارف کروانا پڑا صحابہ کو کہ مستقبل میں تم عجم کے فاتح بنو گے، اللہ تمہارے ہاتھ پر عجم کو فتح کروائیں گے تو وہاں حمامات نام کے تم کو چھوٹے چھوٹے کمرے دکھائی دیں گے. تو یاد رکھو اس میں صرف مرد داخل ہوں گے، وہ بھی ازار کے ساتھ داخل ہوں گے، کوئی عورت نہیں جائے گی اور مرد بھی پورے کپڑے کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو یہ عمومی جنرل حمامات کے مسائل ہے. باقی گھر کے جو حمام ہوتے ہیں اس میں آدمی مکمل کپڑے اتار کر غسل کر سکتا ہے. وَمْنَعُوهَا النِّسَاءَ، عورتوں کو روکنا بھائی، عورتیں نہیں چلی جاوے وہاں. إِلَّا مَرِيضَةَ، بیمار ہوئے، اَوْ نُفَسَا، یا نفاس کی حالت ہوئے اور پاک ہونا ہوئے اور ٹھنڈی سخت ہوئے، گرم پانی میسر نہ ہوئے، تو اس صورت کے اندر وہاں مجبوری میں جا سکتی ہے. جی.
وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام بغير ازار ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان
فلا يدخل
فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليه
فلا يجلس
فلا يجلس على مائدة تدار عليه الخمر رواه الترمذي والنسائي رحمه الله.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ پر ایمان رکھے, جو آدمی قیامت کے دن پر ایمان رکھے تو اس کو چاہیے کہ حمام خانے میں بغیر ازار کے وہ داخل نہ ہوئے. دیکھو کوئی چیز ایسی ہوئے کہ انسان کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئی ظاہری قوت وہاں کارگر نہ ہوتی ہو, تو وہاں پر اس طرح کی چیز انسان کو قابو میں رکھ سکتی ہے. جہاں ظاہری قانون چل نہیں پاتا ہو, اب کوئی آپ کو کہے کہ گھر میں ماسک پہنو, پہنے کوئی؟ کوئی نہیں پہنے. اب یہاں بھی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ حمام کے اندر بغیر ازار کے جانے کا نہیں. تو حمام خلوت کی چیز ہے, تنہائی کی چیز ہے, کون ہوا روکنے کے لیے آئے, کون سا قانون روکے؟ تو ایسی جگہ پر جہاں ظاہری قانون کارگر نہ ہوتا ہو, ایسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کے لیے کتنا عجیب و غریب پہلو اختیار فرمایا. کیا فرمایا؟ جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ حمام میں بغیر ازار کے داخل نہ ہوئے. یہ ہے کہ اللہ اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان کا ڈر اور اس کا تقاضا, یہی انسان کو تنہائی میں غلط کام سے روک سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز روک سکتی نہیں. آج دنیا میں قانون بنتے ہیں لیکن قانون مؤثر کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ قانون پر جن کو عمل کرنا ہے, جن کو عمل کروانا ہے, ان کے دل میں خوف آخرت نہیں ہے, خوف خدا نہیں ہے, خوف الہی نہیں ہے, پھر قانون بھی اثر رہ جاتا ہے. ڈنڈے کے زور سے تو آج تک کوئی قانون کامیاب ہوا نہیں اور ہوگا نہیں. اس کے لیے تو ذہن سازی, ان کو اس کے حقیقی فوائد اور حقیقی نقصانات بتائے جائے اور آخرت کے فائدے اور نقصان, تو ہی آدمی جو ہے عمل کرتا ہے. یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم. دیکھو کیا فرمایا, اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ حمام خانے کے اندر بغیر ازار کے نہ جاوے, اور جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی بیوی کو حمام خانے میں نہ بھیجے, اور جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب گمائی جاتی ہو. جن ریسٹورنٹ کے اندر شراب بھی ملتی ہو, جس مائدہ اور دسترخوان پر شراب کے دور چلتے ہو, اس میں کھانا نہ کھاوے کوئی ایمان والا. اس لیے کہ اس کے اندر آدمی کے لیے بچنا بہت مشکل, اور چلو بچے بھی تو ابھی نفرت تو کم ہو جائے گی, اس کی نفرت کم ہو جائے گی حرام چیز. اسی لیے ایسے ریسٹورنٹ, ایسی لاری, ایسے ہوٹل جہاں حرام غذائیں شراب بکتی ہو, وہاں پر کوئی مومن کھا نہیں سکتا. اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. آج کل جو یہ نئے نئے ریسٹورنٹ کھلتے ہیں نا, انٹرنیشنل, سب برانڈیڈ, تو یہ سب کے اندر حرام چیزیں, مثلا یہ کہ پگ کے برگر, پگ پیزا, یعنی خنزیر کے برگر, خنزیر کے پیزا وغیرہ سب چیزیں وہاں پر ہوا کرتی ہے. تو پھر اس میں کہاں آئے تھے آپ, کہیں گے میں نے تو ویج منگوایا, لیکن وہ اندر توا اس نے ویج الگ رکھا ہے, اندر جس اوون کے اندر وہ جو ہے پیزا برگر تیار کرتا ہے وہ ویجیٹیرین کے لیے الگ اوون استعمال کرے گا, کون دیکھنے گیا اس کو؟ اسی لیے جہاں اس طرح کی حرام غذا اور شراب ملتی ہو اس سے تو مکمل احتراز ہی کرنا چاہیے, اور جہاں حلال چکن, جہاں حلال نہ ہو ایسی چکن, ایسا گوشت بکتا ہو, ایسے ریسٹورنٹوں سے بھی, ہوٹلوں سے بھی احتراز کرنا چاہیے, اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس وقت کے اوپر بیٹھنے جانے کا کھانا دیکھ کر کے احتیاط کیا کرو اس کے اندر. مجھے بہت پکے طور پر معلوم ہے کہ مچھلی کی فرائی جو ملتی ہے اس کے بعض اعلیٰ قسم کے اقسام ایسے ہیں کہ جس کے اندر خاص قسم کی شراب استعمال کی جاتی ہے. اس کی لذت کو بڑھانے کے لیے شراب کا اسپرے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو جا کے اس کی لذت بڑھتی ہے. اب آپ سوچتے کہ بھائی مچھلی منگوائی, اس میں تو کون سی حرمت, لیکن جو ہے اس کو بنانے میں اس کے مینو میں باقاعدہ شراب استعمال ہوتی ہے لذت کو بڑھانے کے واسطے. یہ بہت پکا مجھے معلوم ہے. جو مسلمان باورچی اس کام میں تھے انہوں نے خود مجھے بتلایا, اور جن مسلمانوں نے بعض ریسٹورنٹ کے کچن چیک کیے انہوں نے خود اپنا مشاہدہ مجھے بتلایا کہ اس طریقے کے مینیو ہوتے ہیں کہ جس کے اندر شراب کو لذت بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو آپ بعض جو ہے یوٹیوب لنک پر بنتے ہوئے دیکھیں گے نا کہ بھائی فرائی ہو رہی ہے اور کوئی چیز ڈالی اور ایک دم دھواں اٹھا, تو اس میں بہت سے دھویں اٹھنے کا سبب یہ اعلیٰ قسم کی شراب ہوا کرتی ہے جس سے اس کا ایک خاص قسم کا دھواں اٹھتا ہے اور پھر گراہکوں کو وہ للچایا جاتا ہے. تو بعض دھویں اس سے بھی جو ہے تیار ہوتے ہیں. جی سن ان یہ صدی جب بدل رہی تھی تو رمضان کا مہینہ تھا, وہ میرا پہلا سفر تھا 1999-2000 کی سن میں. میں نے 25 رمضان پناما میں گزاری تھی. تو اس وقت کے اوپر ایک ریسٹورنٹ کے اوپر بعض مسلمانوں نے جا کر کے کچن چیک کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں وہاں حالانکہ وہاں کی مچھلی بہت مشہور تھی فرائی فش, تو پھر مجھے انہوں نے آ کے بتایا. پھر دوسرے مسلمان بھی گئے ریسٹورنٹ کے مالک کو باقاعدہ پوچھا, اس نے کہا ہاں یہ تو اس کے مینو میں شامل ہے. حالانکہ کتنے مسلمان وہاں کھاتے تھے اس وقت. پھر میں نے الگ اعلان بیان میں لوگوں کو کہا بھائی اس سے توبہ کرو, اعتراض کرو فلا ریسٹورنٹ میں کھانے سے. یہاں سورت میں بھی ایسی ریسٹورنٹ آئی تھی پہلے, اب ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے. جی سب سے اچھا گھر میں بنا کے کھا لینے کا سب سے اچھا ہوئی, یہی کہ کوئی آپ جیسا متقی مسلمان ہو اور اس کی 100% احتیاط والی حلال کی کوئی ریسٹورنٹ ہو تو ٹھیک ہے. جی حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں. ان خضاب النبی کا معنی کیا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, اس بارے میں حضرت انس کو پوچھا گیا. تو حضرت انس نے کیا جواب دیا, اگر تو چاہے تو میں گنوا دوں آپ کے سر مبارک کے اندر گنتی کے چند بال. شمطات شمط کی جمع ہے جس کے معنی سفید بال, کہ اگر چاہو تم تو میں گنوا دوں حضور کے سر مبارک میں سفید قلیل بال, یعنی بہت کم تعداد میں حضور کے بال مبارک کے اندر سفیدی تھی, تو میں یہ کر سکتا ہوں گن کے بتا سکتا ہوں. ولم یختزب, حضور کو خضاب کی ضرورت بھی نہیں تھی اور خضاب کیا بھی نہیں. ولم یختزب کا کیا معنی, حضور کو خضاب کی ضرورت بھی نہیں تھی اور کیا بھی نہیں. گویا کہ چند بال 14, 20, 15, 17 اس میں کیا خضاب کرنے کا، ایسے بال میں تو خضاب کی ضرورت بھی نہیں اور کیا بھی نہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا ہے. دیکھو حضور کے خضاب کے سلسلے میں پیچھے بھی یہ روایتیں گزری ہیں کہ مختلف کہ کبھی صفائی کے لیے کوئی چیز استعمال کی اور اس کی رنگت رہ گئی تو اس کو بھی خضاب نما ہی تعبیر کیا جاتا ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کیا بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں تھی. اور اسی روایت میں ایک لفظ یوں بھی آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی اور قتم ملا کر کے خضاب کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالص مہدی کا خضاب کیا ہے. گویا کہ مخلوط خضاب بھی جائز ہے اور خالص مہدی کا خضاب بھی جائز ہے.